بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، پچیسویں پارے کے آدھے سے پڑھا گیا ہے آج، 25 اور 26 اور 27 پارا پاؤ. شروع میں اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں تو ہم پھر ان پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. آدمی پر شیطان جب ہی مسلط ہوتا ہے جب وہ ذکر سے غافل ہوتا ہے. اگر ذکر کی کثرت رکھے گا، دھیان رکھے گا اللہ پاک کا، اور دھیان کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس وقت جو حکم اللہ پاک کا متوجہ ہے اس کو بجا لانا ہے اس دھیان سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حال کے امر کو پہچان کر اس میں لگنا، یہ ذکر حقیقی کہلاتا ہے، اصلی ذکر ہے یہ. کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے وہ ذاکر ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر زبان سے بھی اور دل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رہنا ہے، چاہے ذکر میں جو عام تسبیحات ہیں، مختلف قسم کی تسبیح ہے، تحمید ہے، تمجید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، وہ جو تسبیحات ہیں ان کے ذریعے سے ذکر کرے آدمی، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک کا ذکر کرے. وذکر اسم ربک، اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو. وتبتل الیہ تبتیلا، اور ایسا ذکر کرو کہ اس کی طرف پوری طرح متوجہ رہو، یعنی دھیان کے ساتھ میں اس کا ذکر کرو. تو یہ ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، یہ ذکر دل سے بھی ہوتا ہے. دل کے ذکر کو عام طور پر فکر سے تعبیر کرتے ہیں. پھر زبان سے ہونے والا ذکر زور سے بھی ہوتا ہے، جہر بھی ہوتا ہے، جہری اور سری بھی ہوتا ہے. پھر اس کی شکلیں صوفیہ کے پاس، بزرگوں کے پاس ایکسرسائز کے طور پر، مشق کے طور پر پھر بہت سی ہیں، الگ الگ ہیں. اس میں ذات ایک ضربی، دو ضربی، چار ضربی، چھ ضربی، آٹھ ضربی، الگ الگ ہوتے ہیں. پھر یہ کچھ بھی ہو، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آدمی کی زبان پر رہے تو پھر، اور دھیان اللہ کی طرف رہے تو پھر شیطان مسلط نہیں ہوتا. اگر ذکر سے غفلت ہوتی ہے تو شیطان مقرر ہو جاتا ہے، اس پر مسلط ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جدھر لے کے چلتا ہے بندہ ادھر چل رہا ہوتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے گائیڈ کر رہا ہے، کوئی مجھے لے کے چل رہا ہے. جب اللہ پاک کے پاس پہنچتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ تھا، یہی اسی نے میرا راستہ خراب کیا. وہاں جا کے تمنا کرے گا کہ کاش میرے درمیان اور اس کے درمیان مشرقین کی دوری ہوتی، یعنی ایک مشرق ایک مغرب کا جو فاصلہ ہوتا ہے، اتنا تو دور مجھ سے یا میں تجھ سے دور رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ تو بہت ہی برا یہ دوست ہوگا، اس لیے کہ اس نے پورا راستہ اس کا مار دیا ہوگا. اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ برائی کے راستے کی طرف جو آدمی چلتا ہے دھیرے دھیرے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا اور کوئی اس کو لے کر چل رہا ہوتا ہے اس کی جانب. ایک مضمون یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک جگہ پر کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر اور بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو زندگی میں ڈھیل دی جاتی ہے. زندگی میں ڈھیل کا مطلب کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، رہنے سہنے کی، ٹرانسپورٹیشن کی، یہ ڈھیل ہو جاتی ہے. اور یہ ڈھیل بعض مرتبہ بہت دور تک جاتی ہے. یہ جو مسلمانوں میں بالکل غافل ہو چکے ہوں، دین سے دور ہو چکے ہوں، ان کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے. اور جو بالکل ایمان ہی سے دور ہیں، بے ایمان ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے اور کسی بھی قسم کی لا مذہبیت میں گرفتار ہوں، اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کے بھی کسی بھی نام کے ساتھ میں وہ معصوم ہوں، تو ان کے ساتھ میں یہ بہت ہوتا ہے. اور یہاں تک فرمایا قرآن پاک میں کہ صرف ایمان والوں کی رعایت سے ان کی ڈھیل میں کچھ کمی کی جاتی ہے. ایمان والوں کی رعایت سے ان کی ڈھیل میں کمی کی جاتی ہے. اگر ایمان والوں کی رعایت نہ ہو تو ان کو اور زیادہ دیا جاتا. تو اس دنیا میں جو ہے بے ایمانی کے ساتھ میں ڈھیل ملنا اور نعمتوں کو خوب مل جانا، سہولتوں کو مل جانا، دولت کی فراوانی کا ہو جانا، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ کے راضی ہو جانے کی علامت نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایک ایسی دنیا، ایسے لوگ، اتنی ترقی یافتہ دنیا اور ایسے ترقی یافتہ لوگ، یہ سب غلطی پہ کیسے آئیں گے، سب جہنم میں کیسے جائیں گے؟ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے کھانے کو، پینے کو، پہننے کو، رہنے سہنے کو، سواریوں کی، مکانوں کی سہولت بہت زیادہ دی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ان سے خوش ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مضمون کو بہت جگہوں پر ذکر فرمایا ہے. 25ویں پارے میں بھی ہے، 26ویں پارے میں بھی ہے، اور دوسرے پاروں میں بھی ہے، یعنی آج بھی پڑھا گیا ہے، اس سے پہلے بھی پڑھا گیا تھا. اس میں یہ مضمون اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ میں تو تمہاری رعایت سے انہیں کم دیتا ہوں، ورنہ تو میں ان کے سونے کے، ان کے مکانات کو سونے کا کر دوں، ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دوں گا، اتنا میں دے دیتا ہوں. اس واسطے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تھوڑے دن رہ کے چلے جانا ہے. سونے کے مکان میں رہو یا مٹی کے مکان میں رہو یا چمڑے کے، کسی جانور کے چمڑے کا خیمہ جو بنتا ہے اس کے مکان میں کوئی آدمی رہ جائے، جھوپڑ پٹی میں رہ کے وقت گزار لے، عالیشان سواریوں میں پھرے یا معمولی سواریوں میں اپنی ضرورتیں پوری کر لے، کھانے پینے میں بہت اچھے کھانے کھائے یا سیدھے سادے کھانے کھائے، پہننے میں بہت اچھا پہنے یا سیدھا پہنے، تھوڑے دن پہننا ہے، تھوڑے دن کھانا پینا ہے، اس کے بعد میں یہاں سے چلے جانا ہے. تو اگر کسی کو میں نے ڈھیل دے دی تو کیا، نہیں دی تو کیا؟ اس پر اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوگی کہ جب یہ لوگ قیامت میں اللہ کے سامنے آئیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم اپنی پاکیزہ چیزیں دنیا میں لے چکے ہو، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے مزے لے چکے ہو، واستمتعتم بها، اور اسے انجوائے کر چکے ہو. تمتع کے معنی آتے ہیں انجوائے کرنا. لہذا آج ذلت کے عذاب کے علاوہ کچھ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. تو جو بے دینی والی زندگی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو سہولتیں ہوتی ہیں وہ کوئی نعمتیں نہیں ہیں، وہ ایک مصیبت ہے، اور کل کے دن مصیبت آنے والی ہے، عذاب آنے والا ہے. اس لیے اگر یہاں بے دینی کے ساتھ، بے ایمانی کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ خوب کھانے پینے کو مل جائے تو بے فکر نہیں ہونا چاہیے، خوش نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ حضرات صحابہ اس بات سے ڈرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی ان پر فراوانی کی، دولت کی فراوانی ہو گئی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں اللہ پاک ہم سے یہ کہہ دے کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، لو بھائی تمہارے مزے تم نے دنیاوی زندگی میں لے لیے، اب نہیں ہے ہمارے پاس تمہارے واسطے کچھ بھی، یہاں کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. صحابہ ڈرتے تھے، اولیاء اللہ ڈرتے تھے اس بات سے. ایسے ایمان والوں کو بھی اس بات کا دھیان ہونا چاہیے کہ دنیا زیادہ ملے یا کم ملے اس کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کتنی ہمارے اندر آتی ہے اور کتنی ہم شریعت کی پابندی کرتے ہیں. قوم عاد کا ذکر ایک خاص انداز میں اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا ہے، جب ان کے پیغمبر نے ان کو سمجھایا اور یہ ڈرایا ان کو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور اگر تم کرو گے تو مجھے ایک بہت بڑے عذاب کا ڈر ہے تم پر. انہوں نے کہا کہ تم ہمارے معبودوں سے ہٹاتے ہو، اگر ایسے ہی عذاب آنا ہے تو لے آؤ اس کو. انہوں نے، نبی نے فرمایا کہ بھائی عذاب آئے گا یہ تو پتا ہے مجھے نافرمانی پر، لیکن کب آئے گا، کیسے آئے گا، یہ مجھے نہیں پتا ہے. انما العلم عند اللہ، بس میرا کام تبلیغ کا ہے، میں سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، جو مجھے وحی آتی ہے وہ میں پہنچا دیتا ہوں. کچھ وقت گزرا، ان لوگوں کے اوپر قحط سالی پڑی ہوئی تھی، بارش نہیں ہوئی تھی بہت دنوں سے، تو اس میں بادل آ گئے. جب بادل آئے تو وہ بڑے خوش ہو گئے. فلما راؤہ عارض مستقبل اودیتہم قالوا هذا عارض ممطرنا، جب بادل انہوں نے ان کی بستیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھے تو کہنے لگے یہ بادل برسنے والے ہیں ہم پر. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک سیاہ بھی بادل تھے، سفید بھی بادل تھے، اور سرخ بھی بادل تھے. ان سے پوچھا گیا کہ اچھا بتاؤ تمہیں کون سا بادل پسند ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سرخ بادل بہت پسند ہے، اس واسطے کہ سرخ بادل سے بارش بہت تیز برستی ہے، بہت زیادہ برستی ہے. بہت وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بارش ہوگی اور بس آسودہ حال ہو جائیں گے، پانی جو ہے جمع کر لیں گے، اسٹاک کر لیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل ہوا مستعجل تم بھی، اس بادل کے اندر وہی چیز بھری ہوئی تھی جس کو یہ لوگ مانگ رہے تھے. نبی سے جو کہا تھا کہ اگر ایسے ہی عذاب آنا ہے تو آجا، آتا کیوں نہیں عذاب؟ فرما رہے کہ جس بادل کو انہوں نے مانگا تھا اس بادل میں وہی چیز بھری ہوئی تھی جس کو انہوں نے مانگا تھا. مستعجل تم بھی، ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یرى الا مساکنهم. پھر اس میں ایسا عذاب برسا اور ایسی سخت ہوا چلی وہ کہ وہ ایک ایک چیز کو ان کی برباد کر کے رکھ دیتی تھی، خود ان کو بھی اور ان کے گھروں کو بھی، ان کے پورے یہاں سے وہاں تک سامان تباہ برباد ہو گئے، ایسے ہو گئے وہ سوائے ان کے کھنڈرات کے کچھ بھی باقی نہیں رہے. حالانکہ قوم عاد جو ہے بہت ہی ہیلتھی قوم تھی، بہت بڑی قوم تھی، قوم کے اعتبار سے تعداد میں بھی بہت تھے وہ لوگ، اور ہیلتھ کے اعتبار سے تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا جین تھا وہ انسان کا، بنی آدم کا، کہ ایسا جین ہوا نہیں کبھی، 60-60 ہاتھ لمبے ہو جاتے تھے. एकदम 60 यार्ड के हो जाते थे, इतने लंबे लंबे उनकी बाड़ियां बन जाती थी, ऐसी कौम थी वो, एक भी उसमें से नहीं बचा। ला युरा इल्ला मसाकिलहुम कदालिक नजिल कौम अल मुजरिमीन, हम मुजरिमों को ऐसी सजा देते हैं, और उनको हमने ऐसी कुदरत और ताकत दी थी कि तुमको नहीं दी है, तो तुम कहां बड़ापन कर रहे हो भाई, तुम कहां मोतबरी और शान करने जा रहे हो, उनको हमने ऐसी कुदरत और ताकत दी थी कि तुमको नहीं दी है, और फिर उनको समात और बसारत वगैरह भी दी थी, दिल भी दिए थे, लेकिन उनकी समात, उनकी बसारत, उनके दिल उनके काम नहीं आए जब उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, अल्लाह के नबियों की बातों को उन्होंने रद्द किया, वो चीज काम नहीं आई, तो तुम्हें भी काम नहीं आएगी। तो जितनी आदमी के पास दिल है, समझ है, बूझ है, सोच है, दुनियावी एतबार से सलाहियतें हैं, ये मुराद है, समा और बसारत और अफीदा से मुराद ये है कि जो अंदरूनी इस्तेदाद और सलाहियतें अल्लाह ने दी हुई हैं, वह उनको भी दी थी हमने, वो काम नहीं आई, तो तुम्हें कहां से काम आ जाएंगी। इसलिए इस तरह के वाकये से इस बात की तरफ जहन मुतवज्जे किया गया है कि अल्लाह की बंदगी का जहन बनाना चाहिए, बकिया दुनिया दुनिया के साजो सामान की अहमियत नहीं है। जिन्नात के मुसलमान होने का जिक्र भी आज आया है कुरान पाक में, आज की तिलावत में आया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे ताइफ के सफर से वापसी में, जब ताइफ का आपने सफर फरमाया, उसके वापसी में आप वादी नखला में एक जगह पर फजर की नमाज तिलावत फरमा रहे थे, वहां पर जिन्नात की एक जमात पहुंच गई थी। ये जिन्नात असल में आसमान की तरफ जाने से रोक दिए गए थे, तो पूरी दुनिया में गश्त लगा रहे थे, घूम रहे थे कि क्या किस्सा पेश आया जिसकी वजह से हमें ऊपर जाने से रोका जा रहा है, अगर कोई जाता है तो उसको आग के शोले से मारा जाता है। तो घूमते घामते जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे अपने गुलाम के साथ, वहां पहुंच गए। यस्तमीउन अल कुरान, कुरान सुनने लगे। जब पहुंचे वहां पर तो कहने लगे खामोश हो जाओ और सुनो गौर से। फलम माकुदिया वल्लव इला कौमिहिम मुंदिरीन, जैसे ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खत्म फरमाई, ये सारे मुसलमान हो गए। ये ग्रुप जो जिन्नात का था ये मुसलमान हो गए। जिन्नात की एक हकीकत है, जिन्नात एक मखलूक है, अल्लाह पाक की ऐसी कुदरत है कि पतली से पतली चीज से पूरी मखलूक बना डालते हैं। अब ये जो है ना आग का जो शोला होता है उससे बनाए हुए हैं, आग का शोला उसमें जो थोड़ा सा धुआं मिला हुआ होता है उसके साथ में इनकी बनावट हुई हुई है। अल्लाह पाक के लिए क्या बईद है, वो ऐसी कुदरत वाले हैं, उन्होंने उनसे बना दिया है। इसी तरीके से इसी वजह से वह हवा की तरह से इधर उधर से इधर जाते रहते हैं, घुस जाते हैं, उनके लिए रुकावट नहीं होती किसी चीज में, मगर है वो पूरी मखलूक है और वो बाबतः मुकल्लफ मखलूक है इंसानों की तरह से, और वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी नबी हैं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना उनके भी जिम्मे था, उनकी भी शरीयत है, वो भी अहकाम के पाबंद है, वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी रोजा रखते हैं, सारे मसाइल उनके साथ में हैं। कुछ चीजों में फर्क है उनके साथ में, चूंकि उनके हालात अलग हैं। यहां पर उनके मुसलमान होने का जिक्र किया गया, उनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, शरीर भी होते हैं, खबीज भी होते हैं, बदतमीज भी होते हैं, टाइगर और दादा भी होते हैं। तो जैसे इंसानों के अंदर हर किस्म के होते हैं, उनमें भी हर किस्म के होते हैं। तो इंसानों में भी बात ऐसे होते हैं कि जो सीधे साधे लोगों को बिला वजह लूटमार कर लेते हैं, डाका डाल दिया, सता दिया, धप्पा लगा दिया। अब वो जिसको धप्पा मारा उसका तो कोई कसूर नहीं था ना, जिसने चोरी कर ली उसका तो कोई कसूर नहीं था, अब कर लेते हैं क्यों, इस वास्ते कि उनके दिल में शरारत है। तो जैसे इंसानों में ऐसे लोगों के अंदर एक शरारत होती है, तो वो मासूम गैर मासूम अच्छे बुरे को नहीं देखते, उसको तकलीफ पहुंचा देते हैं। जिन्नात में भी ऐसे ही है, वो अच्छे बुरे को नहीं देखते कि तकलीफ। बाज मरतबा ये जिन्नात के असरात वाले केस जब आते हैं तो लोग थे इसका क्या कसूर था, हम तो सुबह में आयतुल कुर्सी भी पढ़ के गए थे, रात में आयतुल कुर्सी पढ़ के सोए थे, हम मंजिल भी पढ़ते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, और फिर भी ये असरात हो गए। भाई वो उनके लिए ऐसी कोई बात थोड़ी है कि ऐसा करने वाले को वो तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, उनको चांस नहीं मिलेगा। उमूमी हाल ये है कि अल्लाह पाक उनसे हिफाजत का निजाम फरमाए हुए हैं, 10 फरिश्ते दिन में इंसान हर इंसान के साथ और 10 फरिश्ते रात में हर इंसान के साथ हिफाजत के तौर पर मुकर्रर है। वरना जिन्नात में इतने शरीर हैं और ऐसे शयातीन पाए जाते हैं कि वो इंसानों को जिंदा देखना नहीं चाहते, वो मार डालेंगे। तो उनकी बिल्कुल मौत हो जाए और उनको तकलीफ पहुंचा दे हर इंसान को, इसकी कुदरत नहीं दी जाती। मगर कभी कभी ऐसे ही सता देने का मौका, जुल्म कर देने का मौका, जैसे इंसानों में अल्लाह ने आजमाइश के लिए रखा हुआ है, ऐसे जिन्नात के अंदर भी है, उनकी तरफ से भी ये चीज होती है। तो यहां पर यह हुआ कि एक जिन्नात की जमात हुजूर के पास पहुंची, जैसे उन्होंने कुरान पाक सुना हुजूर से तो फौरन वो मुसलमान हो गए, और न सिर्फ मुसलमान हो गए बल्कि दाई बन गए। جتنے لوگ بھی اسلام قبول کیے تھے وہ سب کے سب مبلغ بن گئے، تبلیغ ولو الی قومہم منذرین، اپنی قوم کے پاس ڈرانے والے اور تبلیغ کرنے والے بن کے پہنچ گئے. پھر وہاں جا کے انہوں نے جو تبلیغ کی اپنی قوم میں اس کو اللہ نے تھوڑا سا تفصیل سے بیان فرمایا ہے. مثلا ایک بات یہ فرمائی کہ اے قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے تورات سے وہ لوگ واقف تھے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، اور کہا کہ تصدیق کرتی ہے وہ اس کی، اور حق کی طرف دعوت دینے والی ہے اور صحیح راستے کی دعوت دینے والی ہے. لہذا اے ہماری قوم، اللہ کے داعی پر لبیک کہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں، تو اللہ کے داعی، اللہ کی طرف بلانے والے جو ہیں، ان کی دعوت پر لبیک کہو، ان پر ایمان لاؤ، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ پاک تم کو عذاب سے بچائیں گے. اور جو آدمی اللہ کے داعی کی بات پر لبیک نہیں کہے گا، قبول نہیں کرے گا، تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. ایسے لوگ گمراہی میں ہوتے ہیں. یہ تھوڑی سی تقریر ان کی جو انہوں نے جا کے اپنی قوم میں نقل بیان کی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں نقل فرما دی تاکہ پتہ چلے کہ ان کے اندر بھی تبلیغ ہوتی ہے، ان میں بھی دعوت ہوتی ہے. آج جو سورہ پڑھا گیا ہے اس میں ایک سورہ محمد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی ایک سورہ ہے، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے باضابطہ، اور وہ بھی خطاب کر کے نہیں ہے. سارے پیغمبروں میں، بہت سے پیغمبروں کا نام جو قرآن پاک میں آیا ہے، ان کو جو تبلیغ اللہ نے فرمائی، ان کو جو وحی اللہ نے بھیجی تھی اور تبلیغ کا حکم تھا، تو اس موقع پر ان کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے داؤد، اے نوح، اے ابراہیم، ایسا ہوا ہے بہت مر جگہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں بھی نہیں ہے ایسا. یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، القاب کے ساتھ میں ہی آپ کو خطاب کیا گیا، یا محمد سے خطاب نہیں کیا گیا کبھی. علماء نے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی نشانی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور تمیز سکھانا ہے امت کو کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نام نہیں لیا. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو بیان کرنا تھا، تو اس لیے یوں بیان فرمایا کہ والذین آمنوا بما نزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے، اس پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کے حالات کو صحیح فرما دے گا. یہ جو حالات صحیح فرمائیں گے، اس کی تفصیل میں آگے ایک عجیب بات ہے، وہ یہ ہے کہ تم نبی کی اتباع کرو، اور نبی کی اتباع کرتے کرتے اگر تمہیں مر جانا پڑے، مر جاؤ. اور جو مر جائیں گے اللہ کے راستے میں، تو اللہ ان کے عملوں کو ضائع نہیں کرے گا اور ان کے حالات بنائے گا. سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ انہیں ہدایت دے گا اور ان کے حالات بنائے گا. یہ بہت قابل غور جملہ ہے. ہمارے ہاں حالات بنانے کا مطلب ہے اس دنیاوی زندگی کے حالات کا بننا. اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں انسانوں کے لیے دنیاوی زندگی کے حالات کوئی حالات ہی نہیں ہیں، ان حالات کے مقابلے میں جو بعد میں آنے والے ہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دنیاوی حالات کو حالات کنسیڈر نہیں کرتے تھے. کھانا نہیں ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، نکل گئے دن، دو دن نکل گئے بغیر کھائے پیے کے، تین دن نکل گئے بغیر کھائے پیے کے. وہ نوکریوں کے واسطے وظیفے نہیں پوچھتے تھے صحابہ کے، صاحب کچھ نہیں ہے، کچھ وظیفہ بتا دو، جاب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ان کے پاس تھا ہی نہیں وہ معاملہ کچھ. کھانے پینے کو نہیں ہونا، پہننے اوڑھنے کو نہیں ہونا، رہنے سہنے کو نہیں ہونا، آرام نہیں ہونا، سردی گرمی سے بچنے کے اسباب کا نہیں ہونا، حمل و نقل کی سواریوں کا نہیں ہونا، حالات نہیں تھے ان کے پاس. بلکہ ایک دو مرتبہ صحابہ نے ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب بھوک فاقہ بہت زیادہ ہو گیا، فقر ہو گیا، تین تین دن کے، چار چار دن کے فاقے ہو گئے، مسجد نبوی میں پوری پوری صف جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے نماز کے درمیان بے ہوش ہو کے گرنے لگی. ایک آدمی نہیں، پوری صف گر جاتی تھی بھوک کی وجہ سے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں سے، وہ آپ کے پاس ہی رہتا تھا، مجھ پر بھوک کا اتنا غلبہ ہوتا تھا بعض مرتبہ کہ راستے میں میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، لوگ مرغی کا دورہ پڑا ہوا ہے مجھے سمجھ کے میری گردن پہ پاؤں رکھتے تھے، حالانکہ مجھے مرغی ارگی کچھ نہیں ہوتی تھی، بھوک ہوتی تھی صرف. ایسے حالات ہوتے تھے. جب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر آیا، تو آپ نے فرمایا لا اخشى علیکم الفقر، یہ فقر و فاقہ یہ کوئی ڈر کی چیز نہیں ہوتی. ڈر کی چیز تو دنیا کی کثرت ہے. ولیکن اخشى علیکم ان تصب علیکم الدنیا صبا، ڈر تو یہ ہے کہ دنیا تم پر انڈل جائے. فتنافسوا فیہا کما تنافسوا من کان قبلکم، تم اس کی ریس میں پڑ جاؤ، بڑھانے میں، چڑھانے میں، سہولتیں حاصل کرنے میں، لگژری لائف بنانے میں، اس میں ایسے پڑ جاؤ جیسے پچھلے لوگ پڑ گئے تھے. فتو حلیکم کما حلکت ہوں، پھر یہ دنیا تم کو ایسے ہی برباد کر دے جیسے اس نے پچھلوں کو برباد کیا ہے. وہ اس کی مشغولیت میں آخرت ہی یاد نہیں رہی، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں رہا، آخرت کی تیاری نہیں رہی، اللہ کی عبادت اور بندگی نہیں رہی، نافرمانی اور سرکشی میں بڑھتا جا رہا ہے آدمی. تو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر اندیشہ ظاہر فرمایا ہے، تنگی کا نہیں ہے. حالات اصل وہ ہیں جو انسان کو اس دنیا کے بعد پیش آنے والے ہیں. اس کو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ قتل کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں، تو ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے گا اور اللہ پاک ان کے حالات کو بنائے گا. ہدایت کی بھی ضرورت مرنے کے بعد زیادہ ہے. ہدایت کا مطلب ہے سیدھا راستہ، وہ راستہ جس پر چل کے جاتے جاتے جنت آ جائے. ظاہر ہے کہ وہیں تو چلنا ہے اصل، ہدایت کی ضرورت تو وہاں ہے اصل. پل صراط پر سے آدمی چلے گرے نہیں، مواقف ظلمت میں آدمی چلے گرے نہیں، رک نہ جائے، اٹک نہ جائے، پھنس نہ جائے، مختلف قسم کی گھاٹیاں عقبات ہیں وہاں پر آدمی الجھے نہیں، اعمال کے تولے جانے کی جگہ ہے وہاں پہ آدمی پھنسے نہیں، تو اصل تو ہدایت کی ضرورت وہاں ہے. سیہدیہم، اللہ فرما رہے اللہ انہیں ہدایت دے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے حالات کو درست کر دے گا، حالات بنا دے گا. حالات وہیں کے بننے کے اصل ہیں، ہمارے بھی اور ہماری نسلوں کے بھی، اور ان کو اس جنت میں داخل فرما دے گا جس کا تعارف ان کو کرا دیا ہے. پھر اس پر یہ فرمایا کہ ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو پھر اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سورہ محمد میں اسی طرح کے مضامین زیادہ ہیں. اور پھر جنت کی جو خاص طور پر نہریں ہیں ان کا تعارف سورہ محمد ہی میں کیا گیا ہے. خاص طور پر فرمایا کہ اس جنت کا وصف اور صفت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں ایک نہریں ہیں، سب کو پتا ہے کہ جنت میں نہریں ہوں گی. فرمایا کہ اس میں نہریں پانی کی ہیں، ایسا پانی جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی، پانی میں کسی قسم کا مزہ نہیں بدلے گا، اور وہاں کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہیں. فرمایا وہاں دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، دودھ ہے اور دودھ کی نہریں ہیں، اور وہ نہریں بھی ایسی ہیں کہ اس کے مزے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی. پھر وہاں شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوں گی، شراب حلال بھی ہوگی اور وہ شراب لذیذ بھی ہوگی، اور وہ شراب چھوٹی 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 باٹلوں میں نہیں ہوگی بلکہ وہ نہر کی شکل کے اندر ہوگی. اور حدیث شریف میں اس کی اوصاف میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ آدمی جدھر جائے گا نہروں کا رخ ادھر ہو جائے گا. ایک ہے کہ نہر کے پاس آپ جا کے پی لیں، ایک یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے بھی انجوائے کر رہے تھے، پھر آپ دوسری طرف جانے لگے، آپ نے سوچا کہ نہر میرے ساتھ چلے تو وہ نہر ساتھ چلنے لگے گی. چاروں چاہتے ہیں تو چاروں ساتھ چلیں گی، ان میں سے کوئی ایک چاہتے ہیں تو وہ ایک ساتھ چلے گی، ایسا نظام ہے. وانہار من عسل مصفا، اور صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار پھل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش ہے. بتاؤ ایسا آدمی کیا اس آدمی کی طرح سے ہو سکتا ہے جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہو، جس کو ایسی نہروں میں رکھا جائے، وہ کون ہوگا؟ وہ سب کو پتا ہے، وہ دیندار ہوگا، وہ مذہبی ہوگا، وہ دنیا میں مجاہدہ کرنے والا ہوگا، شریعت کی پابندی کرنے والا ہوگا، سنت کی پابندی کرنے والا ہوگا، اپنے دین پر چلنے کی کوشش چلنے والا ہوگا. فرمایا کیا یہ وہ آدمی جو ایسا آدمی اور وہ آدمی جو جہنم میں ڈال دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے، خالد خلود کے ساتھ میں ڈال دیا جائے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر ان کو جو پانی دیا جائے گا تو ان کے پانی کا نظام الگ ہے. وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، جہنمی کو جو پانی پلایا جائے گا وہ اتنا گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ منہ پیٹ میں جاتے ہی سارے آنتوں کو کاٹ دے گا، سارے اسٹمک کے نظام کو، اتڑیوں کے سارے نظام کو وہ کاٹ دے گا، پورے اتڑیاں کٹ کٹ کے نکل جائیں گی. پھر دوسری مرتبہ صحیح ہو جائیں گے، پھر جب پینے کی نوبت آئے گی تو پھر ایسے ہی ہوگا. ہاں اس کی یہ حالت کدھر ہے، وہ حالت کدھر ہے، تھوڑے دن کی بات ہے، تھوڑے دن کی بات ہے. ایک آرام آزادی کی زندگی ہے، منمانی زندگی ہے، نفسانیت کی زندگی ہے، اور ایک پابندی کی زندگی ہے، شریعت کی زندگی ہے. ان دونوں زندگیوں کے انجام میں اتنا بڑا فرق ہے، کون سا پسند ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. سورہ فتح ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ سورہ فتح کا جو خاص مرکزی مضمون جو ہے نا وہ صلح حدیبیہ کا قصہ ہے. کبھی کبھی ایمان والوں کے ساتھ اتنا سخت حال آ جاتا ہے دنیا میں، اور ایسی ذلت پیش آ جاتی ہے، اور ایسی ہزیمت اور شکست پیش آتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، صبر کی آزمائش ہے، دین پر جمنے کی آزمائش ہے، اور اللہ کے لیے مشقت اور محنت برداشت کرنے کی آزمائش ہے، جذبات کی قربانی کی آزمائش ہے، خواہش کے خلاف ہونے کی آزمائش ہے. بالکل لمٹ ختم ہو جائے اس کی، وہاں تک حدیبیہ میں ایسے ہی ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے، حضور نے خواب بھی دیکھا تھا، حدیبیہ جو شمیسیہ کی جگہ ہے نا، جدے سے جاتے ہوئے راستے میں ملتا ہے جو شمیسیہ کے نام سے، وہیں پہ حدیبیہ ہے، وہاں تک آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اور صحابہ بھی آ گئے تھے، بس مکے والوں نے منع کر دیا کہ صاحب ہماری بے عزتی ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی جو ان کو ہم نے بھگایا یہاں سے، پھر وہ لوگ آ رہے ہیں اور عمرہ کریں گے، ہم تو کرنے نہیں دیں گے ان کو. وہ لمبی کہانی چلی بہت، آپ لوگوں بار 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 سنا ہوا ہی ہوگا آپ لوگوں سے. بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور وہیں آپ نے احرام کھولا اور مکے والوں کے ساتھ میں معاہدہ فرما لیا، نہ جنگ، جنگ نہیں ہوگی بھائی، اب 10 سال کے لیے ہم لڑیں گے نہیں آپس میں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا آپ معاہدہ کرتے ہو تو پھر اگلے سال آ کے عمرہ کر کے جا سکتے ہو، اس معاہدے کے بعد بھی اب نہیں کر سکتے عمرہ، جاؤ واپس. بتاؤ کس قدر. اور صحابہ کرام تھے، بیعت لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مرنے پہ، کہا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو. صحابہ کمزور نہیں تھے، مکے والوں سے لڑ نہیں سکتے تھے ویسی بات نہیں، ایک ایک جو ہے نا ان میں سے 10-10 کو کچے کھانے کے قابل تھا بالکل، بہت طاقتور بھی تھے، ایمان کا جذبہ الگ تھا، فنکار تھے، میں فنون حرب سے پوری طریقے سے واقف تھے. اب تو ایک بڑی تعداد بھی ہو گئی تھی، سارے صحابہ اس پہ تھے کہ لڑیں گے، کیسا نہیں کرنے دیتے ہیں، دیکھیں گے جو ہوتا ہونے دو، بس اس پہ تل گئے تھے. حضرت عمر بھی، دوسرے بڑے بڑے صحابہ بھی، حضرت عمر تو 10 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چکر لگائے کہ کیوں ہم واپس جا رہے ہیں، آپ حق پر ہیں، جی ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، جی ہاں مطلب تھے ہی تو کہیں گے، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے، ان یہ کیا ہے، یہ ان کی حیثیت کیا ہے، چپدی چپدی کا شوربا، ان کو تو مار مار کے بھوسا بنا دے سکتے ہیں ہم، چلیں گے ہم، ہم بیعت ہوتے ہیں مرنے پر آپ کے ہاتھ پہ، ہم بیعت ہوتے ہیں شہید مر جانے پر. بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں، حضور صلی اللہ قرآن پاک میں ان کی تعریف آئی ہے، ان لوگوں کی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر بیعت خاص طور پر فرمائی تھی کہ اگر لڑنے کی ضرورت پڑی تو لڑیں گے، ان سب کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، یہ پورے کے پورے جنتی ہیں، بیعت بھی ہو گئی تھی، سب ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بس اللہ پاک کی وحی کے پابند، آپ نے فرمایا کہ نہیں معاہدہ کر لیتے ہیں پہلے ان سے. پھر معاہدہ بھی ایسا گرا ہوا معاہدہ کرنا پڑا جس کی حد نہیں، اب واپس جانا، اب عمرے کو نہیں آنا، آئندہ سال آنا، اسلحہ کے ساتھ میں نہیں آنا، اور جناب والا تم میں سے ہمارے اندر سے کوئی مسلمان ہو کے تمہارے پاس آیا تو اس کو واپس کر دینا، تمہارے لوگوں میں سے کوئی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ کوئی شرط ہے؟ ہمارا کوئی مسلمان ہو کے تمہاری طرف اس 10 سال میں آئے گا تو تم واپس کر دینا، اور تمہارا کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے اس کو. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب صحابہ کرام کا حال ایک نہ ایک دیکھنے کا تھا، بہت پریشان تھے صحابہ، ایسے معاہدے کیے آپ نے اور یہ طے ہو گیا کہ جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واپسی میں یہ سورت نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ آپ کو فتح ہو گئی، ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی. اس صحابہ کرام کو بڑی خوشی ہوئی، ویسے تو سمجھ میں نہیں آیا بظاہر کہ اب یہ اتنا ذلیل ہو گئے، اتنا زیادہ پس گئے، اتنا زیادہ ہمیں رسوا کر دیا گیا، اب ہماری کیا فتح ہوئی، مگر اللہ کی بات پہ یقین تھا صحابہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین تھا، جو اللہ فرما رہے وہی صحیح ہے چاہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، فتح مبین ہو گئی. جیسے ہی جنگی کا معاہدہ ہوا، تبلیغ کی سہولت ہو گئی، لڑائی نہیں تھی نا، وہاں تبلیغ کرنے نہیں دیتے تھے، لڑنے آ جاتے تھے، کسی بھی آدمی سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں تھا. اب جو ہے 10 سال کے لیے فرصت ہو گئی، تو پھر 2 سال کے اندر اتنے لوگ مسلمان ہوئے جو 21 سال میں نہیں ہوئے تھے، اور یہاں سے وہاں تک بڑوں میں چھوٹوں میں اشراف میں ارذال میں بادشاہوں تک کے خطوط چلے گئے، اور بادشاہوں تک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تبلیغ کے، دعوت کے، دعوت کا میدان عام ہو گیا، تبلیغ کا میدان عام ہو گیا، دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو گئے. پھر 2 سال میں وہ وقت آیا کہ فتح مکہ کی حیثیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، 8 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ ہونے کی حیثیت سے مکے میں آ گئے. اب 2 سال کے اندر یہ کیفیت ہو گئی کہ مکے والے منہ چھپاتے پھر رہے تھے اور چھپتے ہوئے پھر رہے تھے، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تھا کہ آپ نے سب کو معاف فرما دیا سوائے 11 آدمیوں کے، اور بعض روایتوں میں یہ کہ سوائے 17 کے، کہ جن کے بارے میں یہ اعلان تھا کہ ان کی بخشش نہیں ہے، باقی جو معافی مانگے، جو امن چاہے اس کو امن دے دو. اور آپ نے کسی قسم کی بڑائی نہیں کی، کسی قسم کا شر و فساد نہیں ہوا، کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا گیا، کوئی تعلی کے جملے نہیں تھے، کوئی نعرے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی، سر جو ہے نا نیچے جھکے ہوئے تھے جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، سب کو معافی کا اعلان تھا، ایک عجیب نظام تھا. فاتح قوم کبھی ایسی نہیں داخل ہوئی کسی ملک میں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے. اس کا بیان ہے. اور پھر اسی سورت کے آخر رکوع میں حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی بہت ہی تعریف کی گئی ہے. وہ جو محمد الرسول اللہ والا رکوع ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی گئی, صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی گئی ہے خصوصیت سے. سورہ حجرات میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا بیان ہے, سورہ حجرات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق کا بیان ہے اور ساتھ ساتھ معاشرتی مسائل جو ہیں آپسی زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں احکام ہیں وہ تھوڑے سے بیان فرمائے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا حکم دیا گیا, حتیٰ کہ آپ چل رہے ہوں تو سامنے چلنے کی اجازت نہیں تھی, آپ بات کر رہے ہوں تو سامنے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی, آپ کی بات آپ نے کوئی بات کہی اور پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو تو جواب دینے والے کو اجازت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے جواب دینے والے کی آواز کا لیول یعنی والیوم جو ہے نا بڑا ہوا ہو, اتنا دھیان رکھنا پڑتا تھا. اب اتنے ڈر گئے صحابہ کہ پھر حضرت عمر جیسے آدمی بھی جن کی آواز بلند تھی جب بولتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود حضور ہی کے فرمانے پر تو دو دو تین تین مرتبہ بولنے کے بعد ان کا لفظ سمجھ میں آتا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں, ایسے ڈرنے والے تھے صحابہ کیونکہ ادب سکھایا گیا تھا. اسلام میں اصل چیز ادب ہے, جس آدمی کو ادب آ گیا اس کا علم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس میں دینداری آ جایا کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا گیا اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنی آواز کو بلند کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر تو ان کے اعمال پورے ضائع کر دوں گا, یعنی ان کے نمازوں کا روزوں کا صدقات کا زکات کا قربانی کا جہاد کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے ان کو. حضور کے ساتھ بے ادبی اتنی بڑی بات ہے, بدتمیزی اتنی بڑی بات ہے, ادب پر اعمال دوسرے بھی محفوظ رہیں گے. اور یہ فرمایا کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں تو یہ اچھے لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے چن لیا ہے, منتخب فرما لیا ہے تقویٰ کے لیے. کچھ لوگ ایسے تھے گاؤں وغیرہ سے بھی آ جایا کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہوتا تھا تو گھر کے باہر کھڑے رہ کے یا محمد بلکہ پکارتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, آواز دیتے تھے. فرمایا کہ جو حجرات کے پیچھے سے یعنی دروازے کے دیوار کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں, لا عقل ہیں. ایک بزرگ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ یا محمد لکھنا لکے لگا دیتے ہیں مسجد پہ, یا محمد یا اللہ کے ساتھ یا محمد, یا لوگ عام طور پر یا محمد کہتے ہیں یہ کیسا ہے؟ تو فرمایا دیکھو قرآن پاک میں تو ایسا ہے, قرآن پاک میں تو یہ ہے. اور وہ دیوار کے پاس کھڑے رہ کے کوئی پکارے تو اس کو بے عقل بولے, اور اگر کوئی امریکہ میں سے پکارے گا ہندوستان میں سے پکارے گا پاکستان میں سے پکارے گا تو وہ عقل مند کہلائے گا, پھر وہ نہیں پکارنے کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا محبت سے الگ چیز ہے, آپ پر درود و سلام پڑھنا الگ چیز ہے, آپ کو پکارنا خاص طور پر آپ کے نام کے ساتھ یہ تو بڑی بے ادبی میں شامل ہے. کرنا کیا ہے؟ فرمایا اگر تمہیں بات کرنا ہے حضور سے تو صبر کرو یہاں تک کہ آپ خود گھر میں سے باہر تشریف لائیں, تب ان سے تم خطاب کرو ان سے بات کرو. معاشرتی مسائل میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی بات سامنے آ جائے تو جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک تم اپنی زبان سے اپنے منہ سے وہ بات نہ دہراؤ, کیونکہ بے تحقیقی باتیں بہت چلتی ہیں. اگر تم نے ایسا کیا تو فرمایا کہ پھر تم کو اس پر شرمندگی اٹھانی پڑے گی, دنیا میں بھی اٹھانی پڑتی ہے اور آخرت میں بھی اٹھانی پڑے گی. اگر دو مسلمان جماعتوں میں لڑائی ہو جائے تو ان میں صلح کی کوشش کرو, لیکن اگر کوئی صلح نہیں کرتا ہے صلح کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو جو غلطی پر ہے اس سے جو حق پر ہیں ان کے ساتھ مل کر جو غلطی پر ہیں ان سے لڑو. یہ ایک عجیب حکم ہے یہ, اور اس کو مسلمان نہیں سمجھتا اس زمانے کا. جب بھی کوئی دو آدمی یا دو گروپ جو دو فرقے لڑ رہے ہوں گے آپس میں اختلاف کریں گے, درمیان میں تیسرا آدمی جو تھرڈ پالیسی جو تیسرا بن کے جاتا ہے ان کے درمیان میں صلح صفائی کرانے کے واسطے, ارے بھائی مسلمان مسلمان ہے لڑنا نہیں چاہیے لڑنا نہیں چاہیے, تم اپنی جگہ سب مل کے رہنا چاہیے, یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اسلام نہیں سکھایا ایسا, سب کو ملا دینا اور لڑائی ختم کرنے کی ترغیب دینا ویسا نہیں ہے. جو غلطی پر ہے اس کی غلطی واضح کر دینا کہ ہاں تم غلطی پر ہیں, پھر اس کے بعد میں جو حق پر ہیں اس کا ساتھ دینا, ان کو مجبور کرنا کہ تم اپنی غلطی سے توبہ کرو باز آؤ تو ان کے ساتھ میں مل جاؤ. یہ طریقہ مسلمانوں کو ملانے کا ہے. یہ جو مسلمان گروپوں کے اندر آپس میں اختلاف ہو جاتا اس میں بھی ہے, اور جو مسلمان ہی نہیں ہے لیکن اپنے کو مسلمان کہتے ہیں ان کے ساتھ میں بھی یہی مسئلہ ہے. اب جیسے یہ شیعہ سنی کا اختلاف ہوتا ہے ارے بھائی سب شیعہ سنی بھائی بھائی، کیسے بھائی ہو جائے گا؟ کس حساب سے بھائی بنیں گے یہ؟ ان کا مذہب شروع ہوتا ہے سارے مسلمانوں کی اماں کو گالی دینے سے، جب تک حضرت عائشہ کو گالی نہیں دیں گے تو کوئی شیعہ کنسیڈر ہوتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کو جو ہے نا منافق بولنے سے تو مذہب شروع ہوتا ہے. خمینی کے فتووں میں لکھا ہوا ہے کہ ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی جب تک ہڈیاں نکال کے نہیں پھینکی جائیں گی روزے مبارک سے، روزے مبارک ناپاک ہے، یہ اس کا فتویٰ ہے. کیا حساب سے جڑیں گے؟ قرآن میں تبدیلی ہو گئی ہے، تحریف، قرآن پاک میں تحریف کے قائل ہیں وہ لوگ کہ قرآن پاک میں تبدیلی ہو گئی. کیا حساب سے ہو گئی؟ پچاسوں چیزیں ہیں ایسی، جمع ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے. ایک ہی شکل ہے، وہ یہ کہ شیعہ شیعیت سے توبہ کرے اور اپنے کو سنی بتائے، پھر ہے بات. وہ ایسے مسلمانوں کے اندر جو اور دوسرے فرقے پائے جاتے ہیں، صحیح فرقے غلط فرقے، اس میں جو غلطی جو صحیح ہے اس کو جاننا مسلمانوں کا کام ہے اور صحیح والے کا ساتھ دینا، اور دوسرے کو پہلے تو لڑنے نہیں دینا، یہ کہنا کہ بھائی یہ حق پر ہے تم غلطی پر ہیں، تم لہذا توبہ کر کے ان کے ساتھ مل جاؤ، مرج ہو جاؤ، اور اگر وہ نہیں مانے تو لڑنے کی نوبت آئے تو اس سے لڑنے کا ہے. یہ قرآن پاک کی اس آیت میں، سورہ حجرات کی آیت میں صاف مضمون موجود ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اس سے اس وقت تک لڑو جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس نہ آ جائے، اور اگر وہ آ جائے اللہ کے حکم کی طرف تو پھر صلح کرا دو اور انصاف رکھو، ظلم نہ ہونے پائے کسی پر بھی. اور سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان میں مصالحت کرانی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ کسی کو کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، اور کسی کو تانا دینے کی اجازت نہیں ہے. تانے کا مطلب ہے ایسی کمزوریاں جو کسی میں کسی وقت میں رہ چکی ہوں یا موجود ہوں. چوری کرتا تھا مثلا کوئی، یا جناب والا اس نے کوئی اور ایسا کام کر دیا، ممنون ہو گیا، احسان اس پر کر دیا گیا ہے، احسان کیا ہوا بندہ ہے، یا یہ کہ جناب اور کوئی ایسی برائی میں پھنس گیا تھا، پکڑا گیا تھا، جیل کے پیچھے جا کے آیا، سلاخوں کے پیچھے جا کے آیا، اب وہ یاد دلا رہے ہیں، یاد ہے، تانا دے رہے ہیں اس کو، ارے تو تو وہ ہے. اس کو لمز کہتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. لمز کے بارے میں حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کو تانا دیتا ہے، یہ تانا دینے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ تانا دینے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس میں مبتلا نہ ہو جائے. اتنی سخت بات ہے. آخرت میں پھر گناہ الگ ہے. برے القاب سے ایک دوسرے کو مت پکارو. یہ مومن کا نام ہونے کے بعد میں پھر دوسرا نام اس کو کیوں دیتے ہو؟ مومن بہت اچھا نام ہے، اس کے بعد میں پھر فسق والے نام کیوں دیتے ہو اس کو؟ بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ کسی کے ساتھ میں اکثر و بیشتر بدگمانی جو ہے وہ گناہ ہے. اور تجسس مت کیا کرو، جاسوسی مت کرو. ایک مسلمان کے عیب کو تلاش کر کے اس کے عیب کو باہر لانا، یا اس کے عیب سے فائدہ اٹھا کے اس کو بلیک میل کرنا، یا اس کو نقصان پہنچانا، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں. کسی بھی مسلمان کی ایسی جاسوسی جائز نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کسی کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، چونکہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور عام طور پر ہر مسجد میں ایک دو تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، کہ جن کا کام یہ ہے کہ بھائی تم جو ہے نا انفارمیشن دینا ذرا، کہ کوئی ایسی بات نامناسب ہو، کوئی دہشت گردی کی بات ہو، کوئی شرارت کی بات ہو رہی ہو تو تم ہمیں انفارم کرنا. بلکہ اس حد تک تو ٹھیک ہے بات. ایک نوکری ہے، پیسے بھی مل جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ، پھر یہ کہ انتشار اور خلفشار سے بچنے کے واسطے ایک تدبیر بھی ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کے کسی بھی آدمی سے جس سے ان کی دشمنی ہو گئی ہے اس کے بارے میں الٹی پلٹی باتیں کرنا، پھر اس کے جنا والا کسی کو جنا والا کیا کرتے، باہر کرا دیں، کیا بولتے ہیں، ڈپورٹ کرا دیا، اور کسی کو جیل میں ڈلوا دیا، اور کسی کا کچھ کرا دیا، اور کچھ نہیں تو کمپنی والے آپس میں ایک دوسرے کی فائل نکلوا کے بلیک میل کرتے ہیں. ارے انہیں بہت شرارت کرا تھا، اس کی فائل تو نکالو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جاسوس کو رکھ کے اس کے پیچھے اس کے ساری چیزوں کو، اس کے فون ٹیپ کرا کے، اس کے ای میل ہیک کرا کے، اور جناب والا اس کی دوسری چیزیں بنا کے کر کے، اب کیا بولتے، اب آپ بات ہماری سنتے کہ نہیں، اس کو پبلش کر دینا. یہ سب جائز نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے ایسا کرنا. حضور نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے مسلمانوں کے ساتھ میں تو اللہ تمہیں گھر بیٹھے ہوئے ذلیل کرے گا، اور جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ستاری کرے گا، پردہ پوشی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اگر ہم میں سے کوئی ایسے پوسٹ پر ہو، ایسی جگہ پر ہو، تو کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. کسی مسلمان سے دشمنی نکالنا اس موقع سے، اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کے یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک دوسری چیز ہے وہ، جس کے لیے حکومت اب جو ہے نا مقرر کرتی ہے بعض مرتبہ لوگوں کو کہ بھائی تم شر و فساد ہونے سے، کوئی دہشت گردی ہونے سے، کوئی ایسا واقعہ جانو انوسنٹ لوگوں کو، معصوم لوگوں کی جان کو نقصان پہنچنے سے متعلق نہ ہو، اس کے واسطے جو ہے نا باخبر رہنا ہے حکومت کو، تو تم اس معاملے میں ہمیں اطلاع دیا کرو، وہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، وہ اچھی چیز ہوتی ہے، ایک لمٹ ہے اس کی. اور ایک دوسری چیز ہے جس کی شریعت کے اندر سختی سے ممانعت ہے، غیبت مت کیا کرو آپس میں، اور تم سب جو ہے نا برابر ہو، تمہارے خاندان، تمہاری قوم، تمہاری نسل، تمہارے علاقے، تمہاری زبانیں اور تمہارے یہ سب کے سب تمہاری پہچانت کے لیے ہیں، ہمارے پاس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ کے پاس انسان صرف دو قسم کے ہیں، اچھے اور برے، سعید اور شقی، بس یہ دو ہیں. جو جتنا زیادہ نیک ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ محترم اور معزز ہے، اور جو جتنا زیادہ گناہوں میں، فسق و فجور میں مبتلا ہوگا، وہ اتنا اللہ کی رحمت سے دور ہے. جی اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے صدقات کو قبول فرمائیے، ہماری زکاتوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے اور دوسرے نیک اعمال کو قبول فرمائیے، ان کو ہمارے لیے ذخیرۂ آخرت بنائیے، ان کے ضائع ہونے سے بچا لیجئے. اے اللہ ہمارے جتنے گناہ ہیں سب معاف فرما دیجئے، اندھیرے اجالے کے، خلوت و جلوت کے، چھوٹے بڑے، سارے گناہ معاف فرما دیجئے، اور بقیہ زندگی کو آپ کی فرما برداری میں، آپ کی بندگی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزروا دیجئے. اے اللہ چند روز کی زندگی کو آپ کی اطاعت میں گزارنے پر صبر عطا فرما دیجئے، اس کا شوق پیدا فرما دیجئے، قرآن اور حدیث کا نور نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اس کے مضامین کی حقانیت ہمارے دلوں پر کھول دیجئے، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، دین کی محنتوں میں حصہ لینے والا بنائیے. اے اللہ دین کی خدمتوں میں حصہ لینے والا بنا دیجئے. اے اللہ دین کی خدمت خوب سے خوب دور اور دیر کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے مبارک راستے میں جانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جو دین کے دوسرے شعبوں میں کام ہو رہے ہیں ان میں بھرپور حصہ لینے کی توفیق اور سعادت سے ہم سب کو مشرف فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.